الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قال تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر معزز حاضرین بزرگان محترم اور سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج ذلحجہ کی 22 تاریخ ہے یہ ایام تاریخی اعتبار سے وہ خاص ایام ہیں کہ جن ایام میں 44 لاکھ مربع میل کے حکمران پیغمبر اسلام کی دوہری دامادی کا شرف حاصل کر کے ذی‌النورین کا لقب پانے والی شخصیت، اللہ کے رسول کے فرامین کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر عرب و عجم میں اسلام کا پیغام پھیلانے والے وہ پہلے شخص جنہیں دنیا اسلام سیدنا عثمان ابن عفان، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے، 18 ذی‌الحجہ کو آپ کی مظلومانہ شہادت کا یوم ہے، اور اسی مناسبت سے جہاں جہاں مسلمان بیدار مغز عالم دین کی سرپرستی حاصل کیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں کوئی خطیب اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے، وہ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے صرف نظر کیے بغیر نہیں رہ صرف نظر کیے ہوئے نہیں رہ سکتا، اور آپ کی شخصیت وہ ایسی شخصیت ہے کہ جسے اللہ کی اس دھرتی پر یہ امتیازی وصف اور یہ انفرادی عظمت حاصل ہے کہ اس پوری کائنات میں اس امتیازی خصوصیت میں آپ کا کوئی دوسرا ہمسر اور ثانی پیدا نہیں ہوا، فضیلت شرافت اور مراتب کے اعتبار سے اگرچہ آپ کا اور میرا یہ نظریہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد امتوں میں سب سے اعلی اور بالا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو رکھا جاتا ہے، لیکن بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جسے علماء جزوی فضیلت کے نام سے شمار کرتے ہیں، اور اس جزوی فضیلت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی شرافت اور عظمت حاصل ہے کہ جس شرافت اور عظمت کا مقابلہ نہ صدیق اکبر کر سکتے ہیں نہ فاروق اعظم کر سکتے ہیں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اس دھرتی پر کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس انسان کو یہ شرف اور یہ مقام حاصل ہوا، وہ شرافت کیا ہے کہ اللہ نے اپنی اس کائنات میں 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا، لیکن جتنے نبی بھی اس کائنات میں آئے کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے گھر میں نہیں آئے، ہر نبی کے داماد بھی ہوئے، ہر نبی خود داماد بن کر کسی کے گھر میں بھی گیا، لیکن یکے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں اگر کسی کے گھر میں تشریف لائی ہیں تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دامادی کا شرف
کوئی معمولی شرط نہیں. یہ سلسلہ انسانیت ازل سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. یہ رشتے ناطے, یہ شادی بیاہ, یہ اسلام کے ضابطے اور اصول, یہ جو عام انسانیت میں بھی پائے جاتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں, آپ جہاں بھی گھوم پھر کے دیکھائیں آپ اس بات کو بہرحال تسلیم کریں گے کہ کوئی شخص بھی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے کرتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے, بغیر اس کے گھر بار کو دیکھے ہوئے اور بننے والے داماد کے حالات سے واقفیت حاصل کیے ہوئے کبھی بھی اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتا. بلکہ ہمارے دیہاتوں میں اور قبائل عرب میں اس دور اور ماحول اور معاشرے میں اور آج کے دور ماحول اور معاشرے میں ویسے بھی بڑا فرق ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں پر آدمی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ایک لمبا سلسلہ ہے, بات چیت آگے بڑھتی ہے, بچہ کیا کرتا ہے, کتنی تعلیم ہے, ملازمت کون سی کرتے ہیں, زمین کتنی ہے, جائیداد کتنی ہے, اخلاق کیسا ہے, کردار کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, اور پھر یہ ایک ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ جس میں آدمی آبا اجداد تک اس کے نسب کو دیکھتا ہے اور اس کی ذات کے بارے میں محلے والوں سے شہر والوں سے پوچھتا ہے. کوئی اعتراض تو نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے. پھر رسم منگنی ہے اور کیا کیا رسومات ہیں جو آج ہم نے خود بھی بنا لی ہیں, جن کا اسلام سے کوئی دور کا واسطہ نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان ذرائع سے اور ان وسائل اور رسومات کے ذریعے سے دن بدن یہ بات نظر آتی چلی جاتی ہے کہ کل جس شخص کو ہم نے داماد بنانا ہے اس کی حیثیت اور مقام کیا ہے, سوسائٹی میں وہ کس سٹیٹس کا مالک ہے, وہ کون سا مقام رکھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس شخصیت کو پیغمبر نے اپنا داماد بنایا کیا نبوت نے نہیں سوچا ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا داماد بنانے سے قبل ان کے خاندان, ان کے کردار و حالات, ان کے چال چلن, کون سی وہ ایسی چیز ہے جو پیغمبر سے پوشیدہ رہی ہوگی. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسے دور کے انسان یا اوپری شخصیت کا نام نہیں تھا, بلکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت عروہ بنت قریظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی کی صاحبزادی ہیں. حضرت عثمان کی والدہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں, اور پھوپھی کی بیٹی دور کا رشتہ ہے یا قریب کا رشتہ ہے, انتہائی قریب کا رشتہ, ماموں کا بیٹا ہو, چاچے کی اولاد ہو, پھوپھی کی اولاد ہو, یہ اتنے قریب کے رشتے ہیں کہ جتنے قریب شاید کوئی اور دوسرا رشتہ نہیں ہوتا. اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی بھانجے بھی لگتے ہیں. پھوپھی کی بیٹی بہن, بہن کے بیٹے حضرت عثمان, اور والد کی طرف سے پانچویں پشت پر جا کر جس شخصیت کا نام دادے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی کی پشت میں آتا ہے وہی شخصیت پیغمبر اسلام کے دادا بنتی ہے. خاندانی طور پر اتنا قرب ہے اور اتنی نزدیکی ہے. پھر سیرت اور کردار کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نیک سیرت نوجوان,
آپ جیسا شرم و حیا کا مجسم پیکر کوئی شخص مدینہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا. چنانچہ اس نکاح کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر ان مسلمانوں کے ساتھ جو ابھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی تھی بلکہ کفار مکہ کے ظلم و جبر کو برداشت نہ کرتے ہوئے آئے روز بڑھتے ہوئے مظالم سے تنگ آ کر جن مقدس شخصیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور مکہ سے حبشہ سینکڑوں میل کا سفر ہے. حبشہ میں اس وقت ایک نیک دل بادشاہ نجاشی نامی بادشاہ تھا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. بڑا رعایا پرور عدل و انصاف کی دور دور تک اس کی شہرت تھی. اس نیک دل بادشاہ کی شہرت کو سن کر حضرت عثمان غنی حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار اور باقی کئی مقدس شخصیات ہجرت کر گئے اور اس ہجرت میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جو پیغمبر کی بیٹی اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا. چنانچہ بھئی مسجد کے باہر کھینچ لینا یہاں نہ کھینچنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہجرت کو جو حبشہ کی طرف آپ نے فرمائی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ فرمایا اور یہ واقعات بھی بہت کم آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے کہ مکہ کے مشرکوں کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کر چین اور آرام کی زندگی بسر کریں یا اپنے دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھیں. مکہ کے مشرکوں نے سر جوڑ کر ایک میٹنگ کے ذریعے سے یہ بات طے کی کہ ہم اپنا ایک وفد روانہ کریں نجاشی بادشاہ کے پاس. چنانچہ یہ وفد بڑے تحائف لے کر بڑا ساز و سامان لے کر نجاشی کے پاس حبشہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا. اور جب یہ وفد حبشہ میں گیا اور بادشاہ نے اس وفد کی پوری خاطر و مدارت کی تمام تر تحائف بادشاہ کو دیے. بادشاہ کو تحائف دینے کے بعد اس وفد کے لوگوں نے بادشاہ سے کہا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس دوڑ کر چلے آئے, کچھ غلام بھاگ کر آ گئے ہیں, ہماری ملکیت, ہمارے زر خرید غلام ہم سے چھوڑ کر ہمیں مکہ چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے, اور کچھ ہمارے ایسے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے معاذ اللہ بہت برے لوگ ہیں اور آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے غلاموں کو ہمارے حوالے کر دیں. جن مسلمانوں نے آپ کی سلطنت میں آ کر پناہ حاصل کی ہے وہ مسلمان واپس مکہ آ جائیں, ہم جانے اور وہ جانے, ہمیں خطرہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں رہے تو یہاں پر بھی وہی حالات پیدا ہو جائیں گے جو مکہ میں حالات پیدا ہوئے. نجاشی نے جب ان کی باتیں سنی اور روایات میں آتا ہے کچھ انہوں نے تحائف بادشاہ کے ایسے حواریوں کو دیے جنہوں نے بات ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہوں نے بادشاہ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ جتنے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں کافروں کے حوالے کر دیے جائیں. اچانک بادشاہ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون سے لوگ ہیں اور ان کا جرم اور قصور کیا ہے.
اس نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ کل فلاں موقع پر آپ میرے دربار میں آئے اور آ کر بتلائیں کہ مکہ چھوڑ کر کیوں بھاگیں، جب آپ ان کے غلام ہیں تو فرار کا راستہ کیوں اختیار کیا ہے، اور آپ لوگ یہاں حبشہ میں کس لیے آئے ہیں؟ چنانچہ دوسرے روز بادشاہ کے دربار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر تیار اور ان کے ساتھی آئے، بھرے دربار میں کھڑے ہیں، ایک طرف مشرکین مکہ ہیں ایک طرف مسلمان ہیں، اور مشرکین مکہ اس بات پر خوش ہیں کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، اور آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں کی کیفیت کا، ان کی اس وقت کی صورتحال کا، کس قدر پریشان کہ بے وطنی کا عالم ہے، قسم پرشی کے ایام ہے، گزارے کے لیے اپنے پاس کوئی شے نہیں، بادشاہ کو تحفہ دینے کے لیے رشوت دینے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور دوسری طرف سردار آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، وزیروں اور حواریوں کو اپنے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب بادشاہ نے مسلمانوں سے پوچھا، پہلے انہوں نے بادشاہ نے کفار سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے، انہوں نے کہا یہ ہمارے غلام ہیں، یہ آبا و اجداد کا دین چھوڑ گئے، یہ بھگوڑے ہیں، ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی شخص تم میں سے اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر تیار نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی مؤثر تقریر کی اور کہا کہ اے بادشاہ ان سے پوچھ کہ ان تمام تر وڈیروں میں، ان تمام تر سرداروں میں کوئی ایسا ہے جو حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سے زیادہ اعلیٰ ہو؟ مکہ میں جو شرافت ہمارے خاندان کو حاصل ہے، بنو ہاشم اور مطلب کی اولاد کو جو مقام مکہ کی سرزمین پر حاصل ہے، کیا ان میں سے کسی اور کو یہ مقام حاصل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم ان کے ملازم اور نوکر ہیں، ہم ان کے زر خرید غلام ہیں، ہم اس نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر مکہ کی سرزمین پر کوئی عزت والا نہیں۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بدعقیدہ ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے فضل کیا، آخری نبی تشریف لائے، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے بتوں کی عبادت سے منہ موڑا ہے، ہم نے شرک کی دنیا کو خیر آباد کہا ہے، ہم نے ضلالت اور گمراہی کے راستے چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو تھام لیا ہے، ہم نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو ایک امتی کی حیثیت سے اس طرح پیش کر دیا ہے، اب ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، جو حکم اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے سناتے چلے جاتے ہیں ہم اس حکم پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اگر آپ کی نظر میں، آپ کی نظر انصاف میں یہ ہمارا جرم اور قصور اس قابل ہے کہ ہم آپ کی رایا میں نہیں رہ سکتے تو آپ ہمیں واپس کر دیں، اور اگر یہ جرم نہیں، ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا انسانی حق ہے اور ہمارا مذہبی حق ہے، تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ مؤثر تقریر سنی اور پھر اس نے ان کے دلائل سنے تو فوراً بادشاہ کے ذہنی کیفیت بدل گئی، اس نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم تو کہتے تھے یہ ہمارے غلام ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، لیکن مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ یہ تم سے زیادہ اعلیٰ قبیلوں سے اور اعلیٰ نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو آخر میں کہنے لگے، جناب یہ وہ مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں۔ جب کفر سے کوئی جواب نہ بن پڑے، جب کافروں کو کوئی جواب نہ آئے، جب کسی دلیل کا کوئی توڑ نظر نہ آئے، جب کسی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے
کوئی چیز بیچ نہ رہے تو پھر مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی اور آج کے مشرک کی بھی وہی عادت ہے. کل کے کافر کا بھی یہی ضابطہ تھا, آج کے کافر کا بھی یہی ضابطہ ہے کہ جناب یہ گالیاں دیتے ہیں پاک لوگوں کو,
یہ گالیاں دیتے ہیں, یہ گالیاں دیتے ہیں. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں, انہوں نے کہا امام مہدی کو گالیاں دیتے ہیں, انہوں نے کہا حضرت مریم کو گالی دیتے ہیں, انہوں نے کہا اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. وہ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا, بی بی مریم کے تقدس کا ماننے والا تھا, جب اس نے یہ بات سنی ہے مسلمان بی بی مریم کو گالی دیتے ہیں, مسلمان حضرت عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں, فوراً اس نے کہا اور مسلمانوں تم بی بی مریم کو گالی دیتے ہو, تم عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہو. انہوں نے کہا ہم تو گالی نہیں دیتے. اس نے انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے نہیں جناب گالیاں دیتے ہیں, ہم آپ کا گواہ موجود ہیں, کیسٹوں کا تو دور تھا نہیں, ہم گواہ موجود ہیں اور آج بھی یہ کہتے ہیں جی کیسٹ نہیں سناتے, ہم گواہ موجود ہیں, کیسٹ نہیں سناتے, کوئی بیان نہیں سناتے, ہم گواہ موجود ہیں, ہمارے سامنے گالیاں دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ نہیں, یہ کہتے ہیں بی بی مریم اللہ کی بیوی نہیں, یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدائی میں شریک نہیں, یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں, یہ نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, ہم گواہ ہیں کہ یہ گالیاں دیتے ہیں. جب یہ بات ہوئی حضرت جعفر طیار نے فرمایا سنو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ نے سورہ کاف ہایا انسواد جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے, حضرت مریم کے ابتدائی حالات کا ذکر ہے, پھر زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت کا ذکر ہے, پھر بی بی مریم کو ملنے والے غائبانہ طور پر سمراٹ کا ذکر ہے, پھر بی بی مریم کو حضرت حبیبی مریم کے پاس آنے والے فرشتے کا ذکر ہے اور آ کر فرشتے کی بشارت دینے کا ذکر ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام و السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر پوری قوم کا جمع ہو کر حضرت مریم سے یہ سوال کرنا کہ اے مریم تیرا تو کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا, تیرے تو اباؤ اجداد بھی شریف لوگ تھے, تیرے تو خاندان میں کبھی کسی نے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا, جب اتنے خاندان سے اعلیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور تیری پرورش بھی ایک نبی کے ذریعے سے ہوئی ہے اور تو ویسے بھی بیت المقدس کو سپرد کی گئی ہوئی ایک پاک سیرت اور تھے, تو بتلا کے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے, کہاں سے لائی یہ بچہ. تو جناب مریم نے کہا میں نے تو انی نظرت للرحمن صوما, میں نے تو اللہ کے ساتھ چپ رہنے کا وعدہ کر لیا ہے اس لیے میں کچھ نہیں بولتی, فاشارت الی, یہ میرا بچہ بول کر بتائے گا وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے. اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں پڑے پڑے کہا انی عبداللہ, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ہاں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت جعفر طیار نے وقت کے بادشاہ کے سامنے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا عقیدہ حضرت مریم کے بارے میں اور ہے اور اس کے عقیدے میں آج خراب عقیدے کی وجہ سے لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, بی بی مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹی سمجھتے ہیں, اور پھر یہ سوچ کر کہ ماحول اور معاشرہ معافیت نہیں ہے, یہ سوچ کر کہ حالات ناسازگار ہیں, یہ سوچ کر کہ دشمن کھڑے ہوئے کان بھرنے کے لیے, یہ سوچ کر کہ آج غریب الوطنی ہے, آج بے وطنی کے عالم اور کیفیت ہے, اگر بادشاہ کے مزاج میں تھوڑا سا رد و بدل پیدا ہو گیا, مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی, شاید وہ ہمیں قتل کرا دے, شاید مکہ کے مشرکوں کے سپاش کر دے, یہ سوچ کر حق بات بیان کرنے سے کترانے کی بجائے خم ٹھوک کے کہا ہاں عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, بی بی مریم اللہ کی مقدسہ پاکیزہ ایک باندی ہے, نہ بی بی مریم اللہ کی زوجہ ہے, نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جب اپنا عقیدہ بادشاہ وقت کے سامنے قرآن پڑھ کر حضرت جعفر طیار نے بیان کیا
چاہیے تو یہ تھا کہ بادشاہ جلال میں آتا، اس کی آنکھوں سے خون نکلتا، اس کے ہاتھ سے تلوار اٹھتی، قرآن پڑھا جا رہا تھا، بادشاہ روتا چلا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسو بسا سی تھی. یہاں تک کہ تلاوت ختم ہوئی، بادشاہ کے روتے روتے ہچکی بن گئی، یہاں تک کہ ہچکی رکی، درباری لوگ حیران تھے کیا ہو گیا، ادھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی، ادھر سے بادشاہ رو رہا ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد بادشاہ لوگوں اور درباریوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بی بی مریم کے بارے میں جو کچھ مسلمانوں نے کہا ہے، خدا کی قسم یہی حق ہے، خدا کی قسم یہی سچ ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، بی بی مریم اللہ کی باندھی ہے، نہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور میں آج کہتا ہوں، کوئی اگر حاکم وقت منصف مزاج ہے تو سنے ہم پیغمبر کی آل و ازواج کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کوئی منصف وقت ہے تو فیصلہ کرے، اور اگر کوئی ظالم ہے تو ہم اس کے پاس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. یہ مت سمجھو کہ بے نظیر کی حکومت ہے، تمہاری ایرانن امی، تمہاری نانی، تمہاری دادی یا زرداری وغیرہ آج برسر اقتدار ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے. چاہے کوئی وقت حکمران ہو، جو حق بات ہے وہ کہی جائے گی، حقیقت سے پردے اٹھائے جائیں گے، اہل بیت کو جو رب نے عظمت دی ہے اس کو بیان کریں گے. اگر اہل بیت کے مرتبے اور مقام کو کوئی بڑھا کر خدا تک لے جانا چاہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے، نہ اس کی اجازت دیں گے نہ اسے برداشت کریں گے. تو حضرت جعفر تیار نے جب حقیقت بیان کی تو بادشاہ کا مزاج بدل گیا. اس نے کہا، او مشرکو، او مکہ کے چودھریوں، کالی پگڑی والے بے مانو، ادھر آؤ. تم تو کہتے تھے یہ عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، تم تو کہتے تھے بی بی مریم کو گالیاں دیتے ہیں. انہوں نے کہا، جی ہم تو کہتے تھے. تو بادشاہ نے کہا، مسلمان جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، مسلمان جو کہتے ہیں. اور میں نے رات فیصل آباد کے بھرے جلسے میں کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر کسی میں جرت ہے وہ عدالت میں چیلنج کرے، ہائی کورٹ میں چیلنج کرو، سپریم کورٹ میں چیلنج کرو، صحافیوں کے عدالت میں چیلنج کرو، عوام کی عدالت میں چیلنج کرو، سینٹ میں چیلنج کرو، قومی اسمبلی میں چیلنج کرو، پھر تم بھی کہو، پھر میں بھی کہتا ہوں، پھر تم بھی بولو، پھر میں بھی بولتا ہوں، پھر دیکھنا فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے، پھر دیکھنا عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، پھر عدالت بتلائے گی اہل بیت کا نام لیوا کون ہے، عدالت بتلائے گی اہل بیت کا محب کون ہے، عدالت یہ بھی بتلائے گی اہل بیت کا قاتل کون ہے، اہل بیت کا پاسواں کون ہے. لیکن تم جانتے ہو کہ جب بھی عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے والی کوئی شخصیت، کوئی ادارہ یا عدالت جب بھی کسی صحیح موقف کو سنے گی وہ اس کی حمایت کیے بغیر رہ نہیں سکے گی. اس لیے پروپوگنڈے، اشتہار بازی، بیان بازی، چیلنج، دھمکیاں، تمہاری ان دھمکیوں، تمہارے ان چیلنجوں سے میرے ایک بال کو حرکت بھی نہیں ہوتی. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم لاکھ پوسٹر بازی کرو، اشتہار بازی کرو، میرے تو کان پر الحمدللہ کبھی جو بھی نہیں رینگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شاباش، اس سے بھی زیادہ کرو، کوئی پریشانی نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو، ہم جعفر تیار اور عثمان غنی کی اس سنت کو پورا کر چھوڑیں گے جو سنت انہوں نے، جو انداز انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں، اب دیکھیے، نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، نجاشی بادشاہ بے نظیر، اس کا خاوند اس کی ماں شیعہ ہے، ہیں جی. اور ان کو کہو کہ جناب تمہارے عقیدے کے خلاف آدم تارک کہتا ہے، جس طرح مکہ کے مشرکوں نے بادشاہ سے کہا کہ مسلمان تمہارے عقیدے کے خلاف کہتے ہیں،
آپ ان حکمرانوں سے کہو کہ اعظم طارق تمہارے عقیدے کے خلاف کہتا ہے، پھر یہ حکمران مجھے بلائے،
یہ میرے ساتھ قومی اسمبلی میں بات کریں، میرے ساتھ ریڈیو پہ بات کرو، ٹیلی ویژن پہ بحث کرو، اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کر دوں تو آدم تارک نہ کہنا.
لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے،
لیکن یہ بھی پتا ہے
نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے.
کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا. نجاشی بادشاہ نے کہا آؤ مشرکو اور کالی پگڑی والے بےمانو نکل جاؤ یہاں سے.
واپس آئے کہنے لگے ہمارے تحائف تو واپس کر دو.
انہوں نے کہا لے جاؤ اپنے تحائف واپس. جب مکہ میں واپس آئے پتا چلا کہ نجاشی بادشاہ کے پاس جو وفد لے کر گیا تھا تحائف، جو وفد 50 رکنی بھیجا تھا جیسے ایران نے پاکستان میں بھیجا، جو وفد بھیجا تھا واپس آ رہا ہے.
مکہ کے کافر خوش، مکہ کے کالے خوش،
ہاں جی اب تو دیکھنا وفد گیا ہے.
لیکن جب وفد دیکھا تو سب کے منہ کالے ہوئے تھے، سب کے چہروں پہ 12 بجے ہوئے تھے.
دور سے دیکھا، ابو جان نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ماتم کرو، ماتم ماتم کرو. کیوں؟ کہ دال نہیں گلی. دال تم اسی روز سے ماتم کرتے ہو، قیامت تک کرتے چلے جاؤ گے.
دنیا کی کسی عدالت میں کسی منکر صحابہ کی دال نہیں گل سکتی.
کوئی عادل انسان، کوئی سمجھ والا انسان، کوئی عقل والا انسان کسی بے وقوف کے چکر میں نہیں آ سکتا. اصحاب پیغمبر کی جو حیثیت، ازواج مطہرات کی جو حیثیت، اہل بیت رسول کی جو حیثیت سنی کے نزدیک ہے، میرے اور تیرے عقیدے میں شامل ہے. جس طرح تو اہل بیت کو مانتے میں مانتا ہوں. میرا تیرا دعویٰ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر تجھ سے اور مجھ سے بڑا اہل بیت کا کوئی محب نہیں ہے.
یہ اہل بیت سے محبت ہے کہ ایک آدمی اہل بیت کا نام بھی لے اور پھر اہل بیعت کے بارے میں یہ کہے؟ یہ تو میں نے ابھی بہت 12ویں 13ویں نمبر کو جا کے چھیڑا ہے. یہ تو تم محرم گزرنے دو، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ مسلمان حضرت علی ہے یا تم ہو.
ایک تقریر میں نے اور رکھی ہوئی ہے.
یہ تو 12واں فرضی امام کو میں نے چھوڑا تھا نا، ابھی میں اس بحث میں نہیں جاتا. ابھی چند دن گزرنے دو، بات یہ ہوگی. اگر شیعہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو شیعہ کی کتاب کہتی ہے کہ پھر علی مومن نہیں، پھر حضرت علی مومن. اور اگر شیعہ اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے حضرت علی کو مومن مانتا ہے، حضرت علی کے ایمان پر یقین رکھتا ہے، تو پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ شیعہ مومن. یہی بات حضرت حسن کہتے ہیں، یہی بات حضرت حسین کہتے ہیں. اگر تمہارا کفر تمہارے اماموں نے بیان نہ کیا تو سپاہی صحابہ نہ کہنا.
تم ہمیں کہتے ہو، ہم تمہیں کافر کہتے ہیں. ہم نہیں، امام کہیں گے کہ تم مسلمان، تم مسلمان. اماموں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آج کہتے ہیں اتفاق کرو اتفاق، اس سے بڑھ کر اتفاق و اتحاد کا کوئی فارمولا نہیں. کہ جب علی المرتضی نے حضرت صدیق کو امام مانا ہے تو تمہیں بھی امام ماننا پڑے گا، تمہیں بھی امام ماننا. جب علی المرتضی حضرت حسن حضرت حسین نے فاروق اعظم کو خلیفہ مانا ہے تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا. جب علی المرتضی حضرت حسین نے حضرت عثمان کو خلیفہ مانا ہے تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا. آج کہتے ہو، یاد رکھو ہم اس عثمان کے در پر پہرہ دیتے رہیں گے جس عثمان کے دروازے پہ پہرا حسن و حسین نے دیا. اگر تمہاری کتابوں سے ثابت نہ ہو دروازہ عثمان کا، دروازہ محاصرہ باغیوں کا، محاصرہ دروازہ عثمان کا، محاصرہ باغیوں کا، پہرا حسنین کا. تم بتلاؤ، 3 گروہ ہیں، حضرت عثمان دشمن باغی، پھر حضرات حسنین. اگر تو حسنین پہرہ دیتے ہیں عثمان کے دروازے پر،
تو تو بتلا تیرا باغیوں سے تعلق ہے یا حسنین سے تعلق ہے؟ اگر باغیوں سے تعلق ہے تو بھول جا، تیری نسلوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، تیری نسلوں کو بھی معاف ہے. اور اگر حسنین سے تعلق ہے تو عثمان کے دروازے پہ آ، عثمان کی چوکھٹ کو چوم، عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دے کہ یہی حسنین کا کردار ہے. کردار ہے یا نہیں ہے؟ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کا کون انکار کرے؟ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے میں حضرت فاطمہ کا محب ہوں، حضرت فاطمہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے اے سیدہ کائنات، اے طیبہ طاہرہ، اے پیغمبر کی بیٹی، اے حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، حسنین کی امی، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا غلام، میں آپ کا خدمتگار، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا تو نوکر ہوں، آپ کی بہنوں کا میں نوکر نہیں. آپ کا نوکر ہوں، آپ کی بہنوں کا دشمن ہوں. آپ کا نوکر ہوں، آپ کی بہنوں کے خاوند مجھے اچھے نہیں لگتے. آپ کا نوکر ہوں لیکن آپ کے پہلوئی اچھے نہیں لگتے. آپ کا نوکر ہوں، آپ کے بہنوئیوں کا دشمن ہوں. بتلاؤ، کوئی بہن اپنی بہنوں کے دشمن اور گستاخ کو گلے لگا سکتی ہے؟ تم کس منہ سے سیدہ کائنات کے ساتھ تعلق اور مودت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کوئی شیعہ حضرت فاطمہ سے تعلق رکھنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا. حضرت فاطمہ سے تعلق رکھنے والا فاطمہ کی امی کا حیا بھی کرے گا، فاطمہ کی بہنوں کا حیا بھی کرے گا، فاطمہ کے بہنوئی کا حیا بھی کرے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تم 1400 سال کے بعد کوئی ایسے ہیرے آ گئے ہو کہ اہل بیت اپنے تعلق توڑ دیں اور تمہارے جیسے کالے کلوٹے بےمانوں سے تعلق جوڑ لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اہل بیت سے تعلق وہی قائم رکھ سکتا ہے جس کا اہل بیت کے تعلق داروں سے تعلق ہو. اور پھر بتلاؤ، عثمان غنی پہ تبرہ کرتے ہو؟ یہ وہ عثمان ہے کہ علی المرتضیٰ کی شادی کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا علی تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کی گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے. فرمایا زرہ بیچ آؤ، ضرورت کی چیزیں خریدیں. زرہ بیچنے کے لیے حضرت علی گئے تو کس کے دروازے پر؟ عثمان کے دروازے پر. حضرت علی نے زرہ فروخت کرنا چاہی تو کس کو دی؟ علی نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو زرہ میرے وجود پہ رہی اس زرہ کا حقدار سوائے عثمان کے کوئی دوسرا، سوائے عثمان کے کوئی دوسرا. اب حضرت عثمان کے پاس ہے، میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہ میری شادی کا بندوبست ہونے والا ہے، مجھے کچھ گھریلو چیزیں خریدنا ہے. یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، اسلام میں یہ جو بیٹیوں کو ماں باپ کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام میں تو یہ ہے کہ جہیز کا سارا سامان خامد کی طرف سے ملتا ہے. اور یہاں کہتے ہیں رشتہ تب لیں گے، کار بھی دو، بنگلہ بھی دو، مکان بھی دو، پلاٹ بھی دو، جہیز میں سامان بھی دو. یہ جہیز جو آج میرے ماحول معاشرے میں ہے، یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہے، اس کا اسلام سے دور کا واسطہ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زرہ کتنے کی بیچو گے؟ حضرت علی نے فرمایا جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، لڑائیوں میں شرکت کرتا رہا ہوں، دشمن کے حملے ہوتے رہے ہیں، کئی جگہ سے کٹی ہوئی ہے، کوئی زیادہ قیمت کی تو نہیں ہے، یہی 25-26 درہم، یہی زیادہ سے زیادہ 40-45 درہم دے دو، اور اتنے سے زیادہ نہیں. حضرت عثمان نے فرمایا آپ نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی، آپ نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی. فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنی زرہ کی کڑیاں گنو، جتنی کڑیاں ہوں گی میں اتنے درہم دے دوں گا. حضرت علی نے کڑیاں شمار کی تو کڑیاں نکلی 200. کتنی نکلی؟ حضرت عثمان تھیلی لائے، درہم دیے 400، درہم دیے 400، زرہ وصول کر لی. حضرت علی جا رہے ہیں تو عثمان غنی نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بات سن لو، زرہ میں نے خرید لی، آپ نے پیسے لے لیے، آپ نے زرہ دے دی،
اب میری طرف سے زرہ ہدیہ قبول کر لیجئے، زرہ عثمان کی، ہدیہ علی کو، اور آپ جب بھی جنگ میں شامل ہونا اس زرہ کو پہن کر ہونا کہ جنگ کے بہادری کے جوہر علی دکھائے، ثواب عثمان کمائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نکاح سن 2 ہجری میں ہوا، اس نکاح کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، اس نکاح کے بعد خندق کی لڑائی ہوئی، اس نکاح کے بعد فتح مکہ ہوا، اس نکاح کے بعد حنین ہوا، اس نکاح کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ خیبر کا قلعہ، خیبر کا قلعہ، کہتے ہیں حضرت علی نے خیبر کا قلعہ توڑا، بے شک میرے سید میرے سردار نے توڑا، لیکن اور جو علی خیبر کا قلعہ توڑ رہا ہے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، زرہ عثمان کی ہے، زرہ عثمان کی ہے۔ عثمان و علی کو جدا کرو گے کیسے؟ عثمان علی کے اندر جدائیاں ڈالنے والوں تم کیسے کیسے جدائی ڈالو گے؟ عثمان کو چھوڑو، علی کے پاس مہر نہیں، عثمان کو چھوڑو گے، علی کے پاس زرہ نہیں، عثمان کو چھوڑو گے، علی کے پاس اس کا ہم زلف نہیں، عثمان کو چھوڑو گے، علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر تم علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھنے والے ہو تو بتلاؤ، جب علی کا نکاح فاطمہ سے ہو رہا تھا تو اس نکاح کے گواہ کون تھے؟ اس نکاح کے، حضور نے فرمایا علی جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، جاؤ عثمان کو بلاؤ، جاؤ عمر کو بلاؤ۔ جب یہ شیخین آ گئے تو فرمایا تمہاری گواہی میں، تمہاری موجودگی میں پیغمبر اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرتا ہے۔ حضرت علی سے تعلق رکھنے والا شخص شیخین حضرت عثمان سے انحراف نہیں کر سکتا، اور جو ان سے انحراف کرے گا وہ حضرت علی سے تعلق کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ مسلسل جلسوں اور اسی طرح تکلیف کی وجہ سے میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، آپ حضرات کے ساتھ میں نے بادلے نخواستہ کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں جو آج میں نے آپ سے کہنا تھی۔ ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس سامنے مولانا عبد الغفور صاحب جو ہمارے سپاہ صحابہ ضلع جھنگ کے صدر ہیں، وہ اپنا تھوڑا سا یہ اشارہ فرمائیں گے کہ جماعت کا کیا لاہے عمل ہے، ایک اعلان سنیں گے اور اس اعلان پر عمل کرنا آپ اپنی جماعتی ذمہ داری محسوس کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔
باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ صرف 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں، گائیڈ لائن لے کر جائیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یکم محرم الحرام کو مولانا جنگوی شہید نے احتجاجی طور پر یکم محرم کو جلوس نکالنے کا اعلان کیا تھا، تاکہ یکم محرم الحرام کو یہ جلوس نکال کر ہم یہ منوا سکیں کہ یوم عمر فاروق یہ سرکاری سطح پہ منایا جائے، جس طرح باقی صحابہ کرام کے نام کے لیے، خلفاء راشدین کے لیے ہمارا یہ لائے عمل ہے اور ہمارا یہ مشن ہے کہ خلفاء راشدین کے ایام سرکاری سطح پہ منایا جائے۔ اسی طرح سابقہ روایات کو باقی رکھتے ہوئے سپاہ صحابہ ضلع جنگ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس دفعہ پورے ضلع میں جس طرح پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ یا تھانہ لیول پہ کوئی جلوس یا جلسے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس دفعہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے ہٹ کر، تھانہ باڑی سے ہٹ کر، صرف اور صرف یکم محرم کو جامع مسجد اکنواز شہید سے جلوس نکالا جائے گا۔ اور یہ جلوس اس طرح نہیں ہوگا جس طرح 1-2 دفعہ پچھلے سالوں نکالا گیا، یہ جلوس جنگوی شہید کی یاد تازہ کرے گا۔ آج میں پورے ضلع سے آئے ہوئے کارکنان، تحصیل باڑی اس کے کارکنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم کو کسی تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ کوئی جلوس نہ نکالا جائے، یا جامع مسجد اکنواز شہید سے یکم محرم الحرام کو 4:30 بجے ایک جلوس نکلے گا جو جنگوی شہید کی یاد تازہ کرے گا، اور اس فروخ اعظم کی یاد میں جس نے اپنے دور عدالت میں شیر اور بکری کو ایک گاپ پہ پانی پلا چھوڑا، آج سیاحت پہ تارا کرے، بکواس کرے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سیاحت کا یہ آدمی جلوس، یہ کنجر بردار جلوس، یہ بند کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جلوس بے مثال جلوس بنانے کے لیے تمام لوگ یہ کھڑے ہو کر وعدہ کریں، مسجد میں کھڑے ہو کر سب
سب رات جا کڑا کر وعدہ کرے خود بھی آئیں گے ساتھ والے ساتھیوں کو لائیں گے پینٹ کے لوگوں کو اپنے حلقہ کے لوگوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے سب رات تشریف رکھے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو سپاہی صاحب کے کارکن مرد عورت کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتی ہے آپ رات نے سنا ہوگا مولانا اعظم طارق صاحب نے اپنے لیے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مولانا کروادر مولانا قاسمی شہید کے جانشین ہیں ہم تو شہادت کو رب کا تمغہ اور رب کا احسان اور انعام سمجھ کر گلے میں لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن میں کارکنان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم اسی طرح جنگی شہید مولانا مختار مولانا قاسمی شہید کی طرح اپنے لیے رات کا مرواتے رہیں گے یا کسی نئے عمل کا اعلان کریں گے کہو بلا مرواتے رہے یا ایکشن لے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 30 مئی کو ہماری جو ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ہماری میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ امام آبادی کے مسئلے کو نہیں چھیڑا جائے گا نہ سنی چھیڑیں گے نہ شیعہ اس کو سٹینڈ بڑھا کر اس کے لیے کوئی پمفلٹ شائع کرے گا یا کوئی چاکیں کرے گا یا کوئی جلسے جلوس کرے گا آج میں ضلع انتظامیہ کو اس 30 تاریخ کی میٹنگ کا ویزن کا حوالہ دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 جون کو جو کہاں ہو رہا ہے جلسہ گور شاہ کے اندر جو سی او کا جلسہ ہو رہا ہے اگر اسے نہ روکا گیا تو سپاہی صاحب 2 دن کے اندر اپنے لئے عمل کے اعلان کرے گی اور سپاہی صاحب کے کارکن کفن پیٹ پر کفن پیٹ کر پھر سڑکوں پہ آئیں گے یا سی ایت رہے گی یا سپاہی صاحب رہے گی یا جب بھی گلا بلند ہوگا یا خوینی کرا ہوگا اس لیے ابھی ہم یہ پرامن طور پر اس میٹنگ کا حوالہ دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ بھی اس مسئلے کو نہیں چھڑیں گے لیکن شیعت مولانا اعظم طارق صاحب کے خلاف یہ جلوس سے احتجاجی نکالنا چاہتی ہے ہم کبھی اسے نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے اور آپ انتظار کریں ہمارا یہ اعلان اس جلوس کے خلاف سب کروا سے ہٹ کر ہوگا پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی ٹھیک ہے یا غلط ہے اور بات شیعہ نے مولانا اعظم طارق صاحب کے لیے 5 لاکھ 5 کوٹھیوں مربع زمینوں کے لیے اعلان کیا ہے یاد رکھو اگر تم نے کتیا کا دودھ نہیں وعدہ کا پیا ہے اب ہاتھ دکھاؤ ہاتھ لگا کر دیکھو پھر حشر دیکھ لو ٹھیک ہے یا غلط ہے اب تم ہاتھ لگاؤ ہمارے پاس 5 لاکھ کا انعام کوٹھیوں اور مربع لینے والے نوجوان نہیں ہوں گے وہ ہوں گے جو فوراً ایکشن لے کر واپس آ کر بتلائیں گے ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ اس کے لیے تیار ہیں اگر مولانا اعظم طارق صاحب کو کچھ ہوا آپ اپنے اڑوس پڑوس کے تمام سیت کو تیس لیس کر دیں کھڑے ہو کر وعدہ کریں انتظامیہ کھڑے ہو کر کہ وعدہ کرو اگر اعظم طارق سے کچھ ہوا ہمارا ایک ہی کام ہوگا انتقام الجہاد میں آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام کا جلوس بے مثال جلوس نکالنے کے لیے ہر کارکن اپنی ذمہ داری سمجھے اپنے لیے فرض سمجھے اور جنگوی شہید کے مشن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے یکم محرم کا جلوس کامیاب بناؤ گے سب کا رواج سے ہٹ کر بناؤ گے ہر آدمی یہ وعدہ کرے کہ میں اپنے ساتھ 100 آدمی لے کر آؤں گا ٹھیک ہے یا غلط ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین